سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس میں الحمدللہ کہ ابتدائے آفرینش سے لے کر ہم نے تقریباً غزوہ تبوک تک واقعات جو تھے سیرت کے دہرائے. غزوہ تبوک کی واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو راستے میں 14 منافقین کے نام جو تھے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دیے, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مسجد ضرار جو بنی تھی منافقین کی سازش سے, جسے بنی عامر ایک شخص تھے یہودی تھا جس نے منافقین مدینہ سے رابطہ کیا کہ اب مسلمانوں کی قوت سے براہ راست کھل کر ٹکر لینا جو ہے وہ بہت مشکل ہے, اب اس کا حل یہ ہے کہ ہم اندرونی طور پر مسلمان کہلا کر, مسلمان بن کر, مسلمانوں میں شامل ہو کر مسلمانوں کو اور اسلام کو ایسے ایسے نقصان پہنچائیں کہ پھر ایک دفعہ ان کی قوت اور شان جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے پاس کوئی مرکز ہو, تو تم لوگ مسجد بنا لو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی اس کا افتتاح کراؤ, اور میں کچھ عرصے کے بعد پھر اس مسجد میں بطور خطیب اور بطور امام پہنچوں گا اور پھر میں وہاں بیٹھ کے سازشوں کو کنٹرول کروں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپسی میں تشریف لائے تو آپ نے مالک ابن دخشن کو حکم دیا کہ فوراً جوانوں کا ایک دستہ لے کر جاؤ اور مسجد کو توڑ دو. اس پر اللہ نے قرآن پاک میں بھی وہ آیات نازل فرمائی کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین, کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی مسجد بنائی لیکن مسلمانوں کو ملانے کے لیے نہیں, مسلمانوں کو توڑنے کے لیے. ورنہ اللہ نے جو مساجد بنائی ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ 5 دفعہ آدمی ایک دوسرے سے جڑ جائیں, ہفتے میں پورے محلے کے لوگ جو ہیں جمعہ والے دن جڑ جائیں, اور پورا علاقہ جو ہے وہ عید کے دن پہ جڑ جائے تاکہ مسلمان ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہیں, ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک رہیں, ان میں اجتماعیت پیدا ہو, ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو, اور 5 دفعہ دن میں ان کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا جائے. لیکن انہوں نے تو مسجد بنائی ہے مسلمانوں کو لڑانے کے لیے, یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے مسجد کا نمونہ بنا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ مسئلہ بھی ملا کہ اگر کوئی بندہ نعوذ باللہ اس نیت کے ساتھ مسجد بنائے تو اس کو وہ مسجد کا احترام حاصل نہیں ہوگا. بہرحال وہ مسجد بھی توڑ دی گئی, اور اس کے فوراً بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک بہت بڑے اجتماع سے خطاب فرمایا, اور اس کے بعد 36 منافق ہیں جن کا حضور نے نام لے لے کے فرمایا کہ اخرجیا فلان, اخرجیا فلان, اخرجیا فلان, کہ فلان تم بھی منافق ہو, نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ, تم بھی نکل جاؤ. تو یہ منافقوں پر اتنی کاری ضرب لگی کہ پہلے 14 آدمی کا راز پکڑا گیا, 36 آدمیوں کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر بتلا دیے, مسجد ضرار کا منصوبہ بھی ان کا خاک میں مل گیا اور مسجد کو بھی توڑ دیا گیا. تو یہ ایک ایسی ضرب تھی منافقین پر کہ یہود تو پہلے نکل چکے تھے مدینہ منورہ سے, اب جو ان کے بچے کھچے منافقین تھے ان کی بھی کمر ہمیشہ کے لیے ٹوٹ گئی. اور اسی غم کے صدمے آ کر عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا وہ بھی مر گیا. انہوں نے کہا اب کیا جینا ہے, اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ ہے کہ جس کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اور یہ سب سے بڑا یعنی یوں سمجھیں کہ منافقین کا جو ہے وہ سردار تھا, اور یہی وہ آدمی تھا جس نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ تہمت لگائی, یعنی یہ سب سے بڑا خبیث تھا. لیکن جب آپ کو اس کی بیماری کی اطلاع ملی تو حضور عیادت کے لیے بھی تشریف لے گئے اور حضور نے فرمایا جب یہ مر جائے تو مجھے اطلاع دو. آپ نے اپنا قمیص مبارک بھی دیا اور کہا اس کا جنازہ بھی میں پڑھاؤں گا, اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میرے اس قمیص میں اس کو کفن دے دو. اصل میں بعض علماء نے اس پر تحقیقی بات جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جب جنگ بدر ہوئی تھی تو حضور کے چچا بھی قید ہوئے تھے عباس, تو ان کا قمیض پھٹ گیا تھا اور کسی کا قمیض ان کو پورا نہیں آیا تھا, تو یہ عبداللہ ابن ابی نے آ کر قمیض پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ہیں, آپ میرا قمیض دے دیں ان کو پورا آ جائے گا. تو وہ قمیض لے کر حضور نے ان کو دیا تھا, تو حضور نہیں چاہتے تھے کہ اس منافق کا احسان مجھ پر رہے اور قیامت والے دن اس احسان کی وجہ سے اس کو رعایت ملے, اس لیے حضور نے دنیا میں قمیض دے دیا. اور جب جنازے پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور لا تصلی علیہ, آپ اس پہ جنازہ نہ پڑھیں, یہ تو وہ ہے عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین, اس نے احد میں کیا کیا, اس نے غزوہ خیبر کے موقع پہ کیا کیا, اس نے خندق کے موقع پہ کیا کیا, اس نے سیدہ عائشہ کی عفق کے مسئلے میں کیا کیا, آپ اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں. اور اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے اگر 70 دفعہ بھی بخشش مانگیں تو اللہ ان کو معاف نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے عمر میں 70 سے بھی زیادہ مانگ لوں. بہرحال حضور نے جنازہ پڑھا دیا. جنازے پڑھانے کے بعد اللہ نے قرآن میں یہ حکم نازل کر دیا کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا, کہ میرے نبی آئندہ ان کے مرنے پر کسی منافق کے میت پہ نہ جنازہ نہ پڑھائیں. ولا تقم علی قبرہ, نہ اس کی قبر پہ جائیں. انہم کفروا باللہ ورسولہ, یہ تو اللہ کے بھی دشمن, اللہ کے رسول کے بھی دشمن. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے جو تھی وہ قبول ہو گئی. تو یہاں سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ آدمی چاہے حضور پاک کا قمیض جو حضور کے بدن مبارک کو لگا ہو اس سے شان والا کپڑا دنیا میں کون سا ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس میں بھی کفن ملے اور آدمی بےمان ہو تو کوئی فائدہ نہیں لیتا. اسی لیے جیسے کوئی غلاف کعبہ لے جائے, کوئی لکھا ہوا آیت الکرسی کی چادریں ڈال دے, کوئی فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اندر ایمان اور عمل صالح نہ ہو. اور یہی وہ 9 ہجری ہے جس میں ام کلثوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی وفات پا گئی, اور یہی وہ 9 ہجری ہے کہ جس کو مورخین نے عام الوفود قرار دیا ہے کہ یہ وہ سال ہے کہ جس میں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگاتار وفد آئے. وفد بنی عامر آیا, بنو عامر ایک قبیلہ تھا, ان کا وفد آیا. ان کے اندر دو آدمی تھے, ایک کا نام عامر تھا اور ایک کا نام عربد ابن قیس تھا. یہ عربد ابن قیس جو ہے یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا کہ اس کی تلوار کی دنیا میں بڑی دھوم تھی کبھی, یہ بڑا فن ہے تلوار سے, کیونکہ تلوار چلانا بھی ایک فن ہے, لکڑی چلانا بھی ایک فن ہے, بندوق چلانا بھی ایک فن ہے. آج کل تو خیر دنیا ہی بدل گئی نا, آج کل تو وہ جنگیں ہی نہ رہی, آج کل تو جدید جنگیں ہیں, جدید ٹیکنالوجی ہے, ریموٹ کنٹرول پہ آپ ایک بٹن دبائیں اور دوسروں کا ملک تباہ کر دیں. آج کل تو کوئی نہ بہادر ہے نہ بزدل ہے, آج کل تو جدید وسائل و آلات کی جس کے پاس فراہم ہی ہے وہ طاقتور ہے اور نہیں ہے تو کمزور ہے. لیکن اس دور میں نیزہ بازی, تیر اندازی, تلوار چلانا, لکڑی چلانا, ایسے کشتی کرنا, یہ چیزیں بڑی فن سمجھا جاتا تھا. تو یہ تلوار چلانے میں اتنا بڑا ماہر تھا اور اتنی بڑی اس کے پاس قوت اور طاقت تھی کہ عرب میں اس کا شہرہ تھا. یہ اب بظاہر تو قبیلہ اسلام لانے کے لیے آ رہا ہے, لیکن ان دونوں نے آپس میں مشورہ کیا, عربد ابن قیس نے اور عامر نے, انہوں نے آپس میں مشورہ کیا. عامر نے کہا کہ اگر میں ملاقات کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں مشغول کر دوں اور حضور کی توجہ جو ہے وہ میری طرف ہو جائے, تم تلوار سے حملہ کر دینا. یہ آپس میں طے کر کے آگے, قبیلہ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, اور آ کے ابھی اسلام نہیں لے آئے، انہوں نے باتیں کرنی شروع کی، اور جناب عامر نے بڑی لمبی لمبی باتیں اور بڑے لمبے لمبے سوال، اور تاکہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشغول رکھے، اور پھر اشارہ کرے عربد کو بھی تلوار سے حملہ کرو، لیکن عربد جو ہے چپ بیٹھے. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، کچھ نہ ہوا. آخر وہ ملاقات ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، اٹھ کے چلے گئے. اس نے کہا ماں بھی کہا یار تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ اس نے کہا خدا کی قسم ہے میں کیا کروں، میں جب بھی تلوار پر ہاتھ رکھتا تھا نا، حضور کے درمیان اور میرے درمیان تو آ جاتا تھا، اب میں تیری گردن کیسے اڑا دوں؟ تو اللہ نے اپنے نبی کو اس انداز میں محفوظ رکھا، اور یہ دونوں جو تھے اور انقراض کو واپس چلے گئے، اسلام نہ لے آئے. یہ دونوں نے آ کر ایک رستے میں بستی تھی بنی سلول کی، اسی عبداللہ ابن ابی ابن سلول والوں کی سلولیہ بستی تھی، جس میں انہوں نے قیام کیا. اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس عامر کو تو طاعون نے پکڑ لیا، اور رات کو آ کے سلولیہ میں ٹھہرا، اور طاعون کی گلٹی نکلی، ایک عذاب ہے، اللہ معاف کر. تو اس نے بستی والوں سے کہا کہ فاتونی بفرسی، میرا گھوڑا جلدی لے آؤ، یہ میرے لیے بہت عبرتناک موت ہوگی کہ میں طاعون کی بیماری سے تڑپتا ہوا سلولیہ کی بستی میں پڑا ہوں، اکیلا مر جاؤں. چلو میں گھوڑے پہ بیٹھ کے یہاں سے تو نکل جاؤں نا، لیکن اب گھوڑے پہ بیٹھ نہیں سکتا تھا، گرا مر گیا. اور یہ عامر کی موت اس طرح آئی، اب عربت جو ہے وہ جناب بستی سے نکلا اور گھوڑے کو بھگایا کہ کہیں مجھے بھی طاعون نہ پکڑ لے، میں بھی طاعون کی بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں. آسمان سے بجلی گری اور اس کو جلا کے اسی وقت خاکستر کر گیا، وہ بھی مر گیا. اب بنو عامر قبیلے کو پتہ چلا، انہوں نے کہا بھی جن دو سرداروں نے سازش کی تھی ان کو تو اللہ نے سزا دے دی ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ کا نبی سچا نبی ہے. وہ سارے کا سارا قبیلہ واپس آ کے مسلمان ہو گیا. ان کے بعد وفد آیا بنو قیس کا، بہت بڑا معروف قبیلہ تھا. ان میں ایک ان کے سردار تھے احنف ابن قیس. جب یہ قبیلہ مدینہ منورہ میں پہنچا تو قبیلے والے تو جناب فوراً دوڑے سیدھے حضور کی خدمت میں، جینا یا رسول اللہ، جینا یا رسول اللہ، اسلمنا یا رسول اللہ، سلام اور اسلام اور ساری باتیں، اسلام لے آئے. لیکن احنف ابن قیس جو تھے وہ مدینہ منورہ میں اپنے ایک دوست کے مکان پہ گئے، وہاں جا کے سامان اتارا، وہاں جا کے اپنا غسل فرمایا، کپڑے تبدیل کیے، خوشبو لگائی، اور تیار ہو کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور بہت خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ھذا رجل فی الحلم والانا، کہ یہ بندہ ہے جس کے اندر حلم ہے، حوصلہ ہے، صبر ہے. انہوں نے کہا اصول اسی لیے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو جلدی نہ کریں، بلکہ آپ نے جہاں ٹھہرنا ہے وہاں جائیں، سامان رکھیں، اطمینان کے ساتھ غسل کریں، اپنا لباس بدلیں، بدن میں کپڑوں میں خوشبو لگائیں، اور انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ حاضر ہوں، کیونکہ یہ طریقہ حضور کو بڑا پسند. اور جب مسجد میں حاضر ہوں تو یہ بھی یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ دو رکعت تحیت المسجد ادا کریں. افضل تو یہ ہوتا ہے کہ ریاض الجنت میں موقع مل جائے، ورنہ جہاں مسجد میں مل جائے، کیونکہ بعض اوقات وہاں آدمی نہیں پہنچ سکتا یا اتنا رش ہے کہ جگہ نہیں ملتی، چونکہ اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق پہ مقدم ہوتا. اور نماز پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھتے ہوئے اتنے ادب کے ساتھ چلیں کہ آپ کے اپنے پاؤں کی آواز بھی پیدا نہ ہو. یہ نہیں کہ بس ایسے بھاگ رہا ہے اور شور کر رہا ہے اور ایک دوسرے کو دوست پوچھ رہے ہیں آپ کس ہوٹل میں ہیں یار، اچھا او یار ٹھہرو میں سلام پڑھ کے ابھی آتا. یہ تو گستاخی ہے اور بے ادبی ہے. وہاں حاضری کے اصول ہیں، اس کے آداب ہیں کہ بالکل خاشعاً خاضعاً. یہاں کے بہت بڑے عالم تھے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے، اور رئیس القضاء اعلیٰ بھی رہے پھر وہ، جن کے بیٹے آج کل امام حرم بھی ہیں شیخ صالح. تو ان کے والد جو تھے ابن حمید، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے علماء میں تھے، جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. اچھا خدا کی شان ہے کہ دونوں نابینا تھے، وہ بھی نابینا تھے، وہ بھی نابینا تھے، لیکن علم پر اتنا عبور تھا ان لوگوں کو، کوئی مسئلہ پوچھو تو اس کی جزیات تک بھی یاد تھی. اور پھر ہر مسئلے پر دلیل میں کوئی نہ کوئی حدیث مبارک بھی دماغ میں تھی. اتنا بڑا علم بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے. گہرائی علم کے اندر, گیرائی. اور اگر کسی مخالف نے بھی دلیل کے ساتھ بھی بات کی ہے تو اس کو قبول کرنا, یہ بڑے لوگوں کی بات ہوتی ہے. ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. تو بہرحال ان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب زائر زیارت کے لیے مدینے حاضر ہو, فلیکن خاشعن خاضعن متواضعن, کہ عین خشوع کے ساتھ, تواضع کے ساتھ, ادب کے ساتھ چلے, اور یہ دل میں تصور کرے کہ انہ یر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ گویا کہ وہ خود حضور کو دیکھ رہا ہے. اگر حضور کی زندگی میں حاضر ہوتا اور حضور سامنے موجود ہوتے تو میں کس طرح کھڑا ہوتا, کس طرح آتا, میں کتنا ادب اور احترام کرتا. وہی احترام بدستور باقی رکھے. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے, اور احنف ابن قیس بھی مسلمان ہو گیا, بنو قیس بھی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ, یہ یمامہ کے قبیلہ, یمامہ کا علاقہ ہے ریاض کے قرب میں, نجد کے علاقوں میں ایک جگہ ہے یمامہ, وہاں اب بھی بنی حنیفہ ہے. یہ بنو حنیفہ جو ہے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا, اور ان کا وہ سردار تھا مسید بن الخزاب. اچھا, یہ قبیلہ بھی اسلام لانے کے لیے آیا, لیکن مسلمہ مدینے سے باہر رک گیا. اس نے کہا میں نہیں جاتا. جو اسلام لانے کے لیے آ گئے, اسلام لے آئے, حضور نے ان کو ہدایات دیے, جائزے دیے, کچھ نہ کچھ چیز دی, کیونکہ اسلام میں یہ بھی حکم ہے کہ اگر کوئی آدمی باہر سے تمہارے دین میں آتا ہے تو اس کے تالیف قلب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کچھ مدارات کرو, کیونکہ ایک دوسرے کو ہدیہ دینے سے محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہدیہ قیمتی ہو, ہدیہ ہدیہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب کو ہدایا دیا تو انہوں نے کہا کہ حضور مسلمہ بھی آیا تو ہے, لیکن وہ ابھی مدینے نہیں آیا, اس کے لیے بھی ہدیہ دیا آپ نے, اس کے لیے بھی دے دیا. جب یہ قبیلہ واپس آیا تو مسلمہ کہنے لگا کہ اچھا, اللہ کے نبی نے مجھے بھی ہدیہ دیا ہے. انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا یہ عجیب بات ہے, بھی میں تو مدینہ دیکھنا بھی نہیں چاہتا, میں حضور کو ملنا بھی نہیں چاہتا, اور انہوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے تو ٹھیک ہے. چلو, اس نے کہا کہ اچھا میں اپنا آدمی بھیجتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں, اسلام لے آتا ہوں, لیکن آپ کے بعد جو خلافت ہوگی وہ مجھے ملے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی. حضور نے فرمایا کہ اس مسلمہ کو جا کے کہہ دو کہ یہ لکڑی بھی اگر چاہو تو میں تمہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں, تم میرے بعد خلافت مانگتے ہو. یہ اچھا اسلام ہے جو کسی شرط کے تابع کہ جی پیسے دو گے تو میں مسلمان ہوں, نہیں دو گے تو میں مسلمان نہیں. یہ کون سا اسلام ہوا بھائی؟ ایسے اسلام کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. حضور نے فرمایا مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں ہے, تم نے جو کچھ کرنا ہے جا کے کرو. اور اسی اثنا میں حضور نے خواب دیکھا. سرکار دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے دو کنگن ہیں, اور میں نے ان کو پھونک ماری تو دونوں کنگن اڑ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے یہ خواب رکھا تو صحابہ نے کہا حضور ہمیں تو سمجھ نہیں آیا اس خواب کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ دو جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اللہ پاک ان کی قوت کو ختم کر دیں گے. جیسے پھونک سے چیز اڑ گئی ہے وہ بھی اڑ جائے. اور یہ انہی میں سے ایک مسیلمۃ بن القذاب تھا اور ایک اسود انسی تھا. مسیلمۃ بن القذاب یمامہ میں پیدا ہوا, اور اسود الانسی جو تھا وہ یمن میں پیدا ہوا, جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ ہم بھی نبی ہیں اور ہم پر بھی اللہ کی وحی آتی. اور پھر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مقابلہ ہوا, اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فوجوں نے مسیلمۃ بن القذاب کو شکست دی, مرتد قتل ہوا, اور اس کا فتنہ نبوت جو تھا وہ ختم ہوا. لیکن اسی طرح یہ فتنے پیدا ہوتے رہے ہوتے رہیں گے, کیونکہ حضور نے خود فرمایا تھا سلاسون دجالون کذابون, 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, کلہم یزعم انہ نبی الا نبی بعدی, وہ سب دعویٰ کریں گے کہ ہم نبی ہیں حالانکہ میرے بعد تو اللہ نے نبوت کا دروازہ ہی بند کر دیا ہے. لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ, جیسے آپ کے ہندوستان میں مرزا غلام احمد قادیانی پنجاب میں مسلمہ قذاب وہاں پیدا ہوا, جیسے اس نے بھی یہاں ادعائے نبوت کیا, اور پھر وہ قادیان میں پھر جناب پاکستان میں آ گئے, پھر ربے میں آ گئے. اللہ نے بہرحال ان کو ہر جگہ رسوا و ذلیل کیا کہ وہ اب پاکستان سے بھی نکالے گئے, اور پوری دنیا کے عالم اسلام کے علماء نے متفق علیہ ان پر کفر کا فتویٰ دیا. اب وہ جناب یہاں سے بھاگ کے پھر لندن میں, چونکہ اصل نبی تو انہوں نے بنایا تھا, اصل مرزا کو جب نبوت ملی تھی تو بنانے والے تو انگریز تھے, بنانے والے وہی تھے, مسلمانوں کو لڑانے کے لیے نبوت کا فتنہ گھڑا گیا تھا. تو اب پھر ان کی گود میں چلا گیا کہ جناب ہم ہر جگہ سے مار کھا کے پھر حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں, اب پھر آپ ہماری حفاظت کریں. اب اس نے پھر وہاں ڈیرا لگایا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ حضور کے پروانے وہاں بھی مقابلے کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور اس سے حقیقت ہے, ابھی ہم جاتے ہیں نا جو بہت سارے لوگ اس دفعہ بھی کچھ صحافی اور کچھ باہر کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایسا کہ جی آپ کو کیا تکلیف ہے, دیکھیں وہ پاکستان چھوڑ گئے, وہ انڈیا چھوڑ گئے, وہ یہاں لندن میں آ گئے, لیکن اب مولوی لوگ پھر بھی ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو آخر کیا ایسی بات ہے؟ ایسے سوالات ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی بڑا پریشان کرتے ہیں کہ پتہ نہیں مولوی پاگل ہو گئے, ابھی جب تمہارے ملک سے نکل گیا جان چھوٹ گئی. اصل بات میرے عزیز یہ نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے کہ وہ باہر رہ کر بھی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اب آپ جرمنی میں جا کے دیکھیں, اسی طرح آپ جنوب افریقہ میں جا کے دیکھیں, اسی طرح اور جو افریقی ممالک ہیں نائجیریا وغیرہ وہاں جا کے دیکھیں, اسی طرح زامبیا میں گانا میں جہاں جہاں انہیں موقع ملتا ہے, چونکہ ان کے دو مقام ہوتے ہیں, ایک جہاں جہالت ہو, دوسرا جہاں غربت ہو, اور تیسرا جہاں ضرورت ہو, وہ تین آدمیوں کو پکڑتے ہیں. اب ایک آدمی لندن میں گیا ہے, اس کے پاس ویزا ختم ہونے والا ہے اور رہنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے جی آپ ہمارا فارم پر کر دیں کہ آپ کا جماعت احمدیہ سے تعلق ہے, ہم آپ کو سیاسی پناہ لے کر دے دیتے ہیں. کہ جی ہم تو پاکستان سے نکلے ہوئے ہیں, ہمیں تو وہاں مار دیتے ہیں لوگ, ہمیں پناہ دی جائے. تو جو آدمی جماعت احمدیہ کا فارم پر کر دے اس کو پناہ مل گئی. انہوں نے کہا دیکھیں جی اب تو ہر سال ہزاروں لوگوں کو مرزائی بنا رہے. ایک تو یہ ضرورت ہے, دوسری بات یہ ہے ہم نے ان کو کہا, بی بی سی والوں کو, این این آئی والوں کو, ہم نے ان سے کہا, ہم نے کہا دیکھو یہاں یہودی ہیں نصرانی ہیں, کبھی ہم نے ان کے ساتھ آ کر کوئی چیلنج کوئی مناظرہ کوئی مقابلہ کیا ہے؟ حالانکہ ہمارے نزدیک وہ بھی کافر ہیں, لیکن یہودی اپنے آپ کو یہودی کہتا ہے, نصرانی اپنے آپ کو نصرانی کہتا ہے, سکھ اپنے آپ کو سکھ کہتا ہے, ہندو اپنے آپ کو ہندو کہتا ہے, لیکن یہ بدبخت اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. مشکل یہ ہے, یہ بھی آج کھلا اعلان کر دے گا جی میں مسلمان نہیں, جان چھٹی ختم, کوئی ہمارا مناظرہ نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, کوئی تقریب نہیں, کوئی جلسہ نہیں, ہم پھر کبھی نہیں آئیں گے. لیکن جب یہ اسلام کا نام لے کر لوگوں کو دھوکہ دیں کہ ہم ختم نبوت کے بھی قائل ہیں, اور جو ختم نبوت کا قائل نہ اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں, لیکن ختم نبوت کا معنی ہے مہر نبوت, تو جس کو اللہ کا نبی مہر لگا دیں وہ نبی ہے, ترجمہ اس کا وہ اپنا کرتے ہیں. تو بہرحال خیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمہ وہاں پیدا ہوا, اسد انسی وہاں پیدا ہوا, اللہ نے ان دونوں کا فتنہ جو تھا وہ بھی ختم کر. اس کے بعد جو ہے بنو تئی, بنی تئی جو تھے یہ بہت بڑا قبیلہ تھا جس میں حاتم تائی جو بہت بڑا تاریخ میں سخی گزرا ہے, یہ اسی تائی قبیلے کا سردار تھا حاتم. اس قبیلے پہ حملہ ہوا تو تائی جو تھے وہ گرفتار ہوئے, جس میں حاتم کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی, اور یہ وہی بیٹی ہے کہ جب حضور کے سامنے لائی گئی تو اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا, قیدی تھی, تو حضور نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ ہم نے فرمایا اس کے سر پہ دوپٹہ ڈالو. انہوں نے کہا حضور نے کافرہ کافرہ عورت ہے. فرمایا کافر کیا مطلب؟ بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے, کافر کی ہو ہندو کی ہو مسلمان کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے. تو بہرحال وہ حاتم تائی کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی, اور حضور کے راستے میں جب حضور مسجد جاتے نا تو راستے میں ہی وہ لڑکی بیٹھی ہوتی, جب حضور گزرتے وہ کھڑی ہو جاتی. حضور میری بات سنے, میں بات بتاؤ کیا بات. اس نے کہا ماتا ابھی وغاب الوافد, میرا ابا بھی مر گیا میرا بھائی بھی غائب ہو گیا, مجھے بتائے میں قید میں اکیلی عورت ہوں, آخر ایک میں سخی باپ کی بیٹی ہوں, مہربانی کر کے مجھے رہائی دی جائے. ایک دن دو دن تیسرے دن حضور نے فرمایا رہائی دی. اس نے کہا کہ حضور اگر میرا بھائی, آپ نے فرمایا تمہارا بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کا نام سن کے فرار ہو گیا بھاگ گیا, اللہ اللہ کے رسول سے فرار ہونا چاہتا ہے اس کو نہیں, ہاں الا تمہارا بھائی خود آئے اسلام کے لیے تو پھر ہم اس کو پناہ دیں گے. تو یہ لڑکی واپس آئی, اپنے بھائی کو ملی, اپنے بھائی سے کہا کہ دیکھو تم اب نہیں بچ سکتے ہو با سوا اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جاؤ. اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ, کیونکہ حاتم کی بیٹی جو تھی وہ بھی ایک بہت بڑی سمجھدار عورت تھی, امراۃً ذات حزم. اس نے کہا تم مجھے مشورہ دو, تمہارا مشورہ کیا ہے میں کیا کروں؟ اس نے کہا ادھی دیکھو بات سنو, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اللہ کے نبی ہیں یا پھر بادشاہ ہیں, ان دو میں سے تو خالی نہیں ہے, کیونکہ اب سارے جزیرہ تو فتح ہو گیا. اگر وہ اللہ کے نبی ہیں تو اللہ کے نبی کی صحبت میں رہنے سے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بن جائیں گی, اور اگر وہ بادشاہ ہے تو بادشاہ تمہیں خود بلا رہا ہے تو جاؤ تمہیں کوئی نہ کوئی عہدہ مل جائے گا, یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بھی تمہاری رائے تو بہت اچھی. عدی آیا مدینہ منورہ میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا احترام کیا, آخر ایک بڑے باپ کا بیٹا تھا, اور سخی انسان جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہوتا ہے. آدمی کے اللہ نے سخاوت دی ہو تو سخی آدمی چاہے کتنا گناہگار ہو لیکن اللہ کو بڑا پسند. تو جب آئے تو حضور نے بڑا احترام کیا, بڑی عزت دی. اب اس نے کہا کہ میں سوچ رہا تھا کہ بھئی کیا فیصلہ کروں کہ انہو نبی ان و ملک ان بادشاہ ہیں آپ نبی ہیں. کہتی ایسے ہم چل رہے تھے کہ راستے میں جات امراۃً عجوزہ, ایک بوڑھی عورت آئی, اس نے کہا کہ اسمع یا محمد, حضور میری بات سن. وہ کہتی ہیں کہ جناب میں وہ عورت جو ہے بوڑھی عورت ہے بالکل لکڑی پکڑے ہوئے ہیں, اور اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہے اس کی بات سن رہے ہیں, سارے صحابہ کھڑے ہیں, کوئی ایک گھنٹے تک حضور بات سنتے رہے. تو ادھی کہتا ہے میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بادشاہ نہیں ہے, احاذہ بن عادات الانبیاء, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ خلق نبوت ہے کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے سارا قافلہ روکا ہوا اور ایک گھنٹہ ہو گیا حضور سڑک پہ کھڑے ہیں, یہ بادشاہوں کی بات نہیں ہو سکتی, انہو نبی نبی ہے. کہتی ہیں کہ پھر جب ہم پہنچ گئے مدینے میں, حضور مجھے اپنے گھر میں لے گئے, تو میں نے گھر میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چٹائی بچھی ہوئی ہے اور ایک چمڑے کا سرانا پڑا ہے, تو مجھے وہاں بھی اندازہ ہوا کہ انہو نبی لیس ملکن, یہ بادشاہ نہیں, بادشاہوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سرانا مجھے دیا, کہا کہ یہ سرانا لے لو اور اس پر بیٹھ جاؤ تم مہمان ہو. تو میں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ اس سرانے پہ بیٹھے. حضور نے فرمایا آپ اس سرانے پہ بیٹھے. میں نے کہا نہیں حضور آپ کے سامنے میں کیسے سرانے پہ بیٹھوں؟ حضور نے فرمایا میں حکم دے رہا ہوں تم مہمان ہو. تو کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے سرانا دے دیا, میں سرانے کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا اور حضور نیچے مٹی پہ بیٹھ گیا. تو میں نے کہا انہو نبی من الانبیاء, یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں, بادشاہ نہیں ہیں. میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا عادی تمہیں پتا ہے کہ تم اب بھی دین قصوری پر ہو؟ یہ دین قصوری جو تھا یہ یہودیت کے اور نصرانیت کے درمیان میں ایک نیا دین تھا. تو ادھی کہتے ہیں میں تو حیران ہو گیا کہ بھی اس بات کا پتہ تو میرے بیٹے کو بھی نہیں, میرے باپ کو بھی نہیں, میری بہن کو بھی نہیں, ہر کوئی مجھے سمجھتا تھا کہ میں نصرانی ہوں, حالانکہ میں نصرانی نہیں تھا, میں تو قصوری تھا. اور حضور نے فرمایا تم لوگوں سے مرباز بھی لیتے ہو جزیہ بھی لیتے ہو اور حالانکہ تمہارے اس دین قصوری میں تو لینا حرام ہے, یہ جگہ ٹیکس جو لوگوں سے تم وصول کرتے ہو. تو عدی کہتا ہے واللہ میں حیران ہو گیا کہ وہ چیزیں جس کا علم میرے سوا میری بیوی کو نہیں, میرے بچے کو نہیں, میری اولاد کو نہیں, ان کو کیسے پتا ہے. مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی ہیں, ان کو اللہ کے نبی کے ذریعے خبر دی, اور تو کوئی ذریعہ ہو ہی نہیں سکتا. تو اسلام لے آئے. یہ وہی عدی ابن حاتم ہیں جن کے بارے میں صحیح حدیثوں میں ذکر ہے کہ جب حضور نے یہ آیت پڑھی اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ, کہ عیسائی جو تھے ان لوگوں نے اپنے پیروں کو اپنے مولویوں کو اللہ کے سوا رب بنا رکھا تھا. تو اسی عدی ابن حاتم نے اعتراض کیا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان لوگوں کو کبھی اپنا رب تو نہیں مانا. حضور نے فرمایا صبر کرو, وہ لوگ اگر کسی چیز کو حلال کر دیں تو تم اس کو حلال سمجھتے تھے, وہ اگر کسی چیز کو حرام کر دیں تو تم لوگ اس کو حرام سمجھتے تھے. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا یہی تو اللہ کا حق ہے, یہ تشریح جو ہے یہ تو اللہ کا حق ہے, اور خدا بنانا کیا ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ خدا کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بس جس کے آگے نماز سجود رکوع کیا جائے, بلکہ جو احکام اللہ نے دیے ہیں اگر ان احکام کو نافذ کرنے والا یا بنانے والا ہم کسی دوسرے کو مان لیں تو گویا ہم اس کو بھی خدا مان رہے ہیں.